ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, جن کا عنوان ہے نقل حالات خاصہ بحالت غلبہ تجلیات مقربات برخاصان بارگاہ حق تعالی شانہ.
سجدے سر اٹھا تو کہیں آسان تھا, سجدے سر اٹھا تو کہیں آسان تھا, جیسے وہ زمین تھی وہ آسمان تھا, جیسے وہ آسمان تھا, گویا زبان تھی بے زبان ہوش بیان تھا, گویا زبان تھی بے زبان ہوش بیان تھا, آتش شعلہ زن مگر اس میں دھواں تھا, آتش شعلہ زن مگر اس میں دھواں تھا, ہوش و خرد کا نندی جیسے وہاں تھا, ہوش و خرد کا نندی جیسے وہاں تھا, لیکن وہاں نہاج تھا گویا نہان تھا, لیکن وہاں نہاج تھا گویا نہان تھا, خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گلستان تھا, خوشبو تو ہر طرف مگر گلستان تھا, مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان تھا, مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان تھا, جلنے تو سامنے تھے مگر جلنے تو سامنے تھے مگر یہ جہاں تھا, درد ہاتھ تھا مگر اشک روان تھا, درد ہاتھ تھا مگر اشک روان تھا, مخفی تھا دل میں جو کبھی آتش شیشان تھا, مخفی تھا دل میں جو کبھی آتش شیشان تھا, ایک کیف سے خصوص تھا کوئی این و آن تھا, ایک کیف سے خصوص تھا کوئی تھا, سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آسان تھا, جیسے کہ وہ زمین تھی وہ آسمان تھا, خورشید و ماہ کہکشاں کچھ بھی وہاں تھا, خورشید و ماہ کہکشاں کچھ بھی وہاں تھا, دنیا تنتی کوئی دیگر جہاں تھا, دنیا تنتی کوئی دیگر رہنا تھا, آنکھوں کے دائرے میں جمال جہاں کون مکہ کا سامنے کوئی نشان تھا، ایک پھول جاتا کے سوا گلستان تھا، ایک پھول جاتا کے سوا گلستان تھا، ان کے سوا کوئی بہار لگان تھا، ان کے سوا کوئی بھی بہار لگان تھا، اس پہ مجھے پاس کوئی بوستان تھا، اس پہ مجھے پاس کوئی بوستان تھا، طائر نہ تھے اور ان کا کوئی آشیاں تھا، طائر نہ تھے اور ان کا کوئی آشیاں تھا، کوئی ضرر سے غمزدہ، کوئی نفرت سے خوش، کوئی ضرر سے غمزدہ، کوئی نفرت سے خوش، دنیا عشق میں کہیں سود و زیان تھا، دنیا عشق میں کہیں سود و زیان تھا، اے قدر دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ سحر، اے قدر دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ سحر، دنیا سے لے کے پار جانا تک نہانا تھا،
جناب جن جن
دنیا سے لے پار جن تک نہانا تھا،
حضرت والا کہا کہ شیر شیر
اس بلبل کا ایک عالم ہوں نام ہے اختر، اس بلبل کا ایک عالم ہوں نام ہے اختر، گویا سوا خدا کے کوئی دیوانہ تھا، گویا سوا خدا کے کوئی دیوانہ تھا، سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آسان تھا، جیسے کہ وہ زمین تھی
وہ آسمان تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله النبی الکریم. یہ ملفوظات کا مجموعہ خزائن شریعت و طریقت ہمارے شیخ مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، جس کے جامع و مرتب صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے حضرت والا محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم عمرے پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے ہیں. حضرت والا کی ہدایت کے مطابق، حکم کے مطابق یہاں مجالس کا، جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ سلسلہ جاری ہے، اور یہاں پہ جو ساتھی ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت کے حکم کے مطابق جو ہے وہ مجالس اسی طرح سے اپنے وقت پر ہوتی رہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور نافع فرمائے، اور جو سننے والے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ وہ اسی طرح سے جیسے کہ وہ پہلے پابندی کرتے تھے سننے کی، اسی طرح سے وہ سلسلے کو جاری رکھیں. ارشاد فرمایا کہ مکہ کے ایک کافر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبی سے کہہ دو گے کہ جائیے آپ لڑیے, ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے اس کافر سے فرمایا کہ امسس بزر اللات, جا تو اپنی دیوی لات کی شرمگاہ کے گوشت کے اوپر ابھرا ہوا گوشت ہے اس کو چوستا رہے. امسس امر ہے جس میں تجدد استمراری کی شان ہے. معلوم ہوا کہ ہر موقع کا ادب الگ ہے. اس موقع پر ادب نہیں تھا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ آپ نے یہ غلط فرمایا, یہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے, بلکہ اس وقت کا ادب یہی سخت جواب تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. وحی کے نزول کا زمانہ تھا, اللہ تعالی نے تنبیہ کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کوئی نقیب نہیں فرمائی, اور یہ نہیں فرمایا کہ اے صدیق تم نے خلاف تہذیب اور خلاف شرافت بات کی. اللہ و رسول کا سکوت دلیل ہے کہ یہ جواب منظور شریعت ہے, اور دین کے ساتھ تمسخر کرنے والوں کو ایسا جواب دینا عین دین ہے. صدیق جو ہوتا ہے وہ آئینہ نبوت ہوتا ہے, اور مزاج نبوت کو سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور اللہ والوں کی شان جو ہے, جو اولیاء صدیقین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی شان دیتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے اور ان کے عہدوں سے اور کرسیوں سے مغلوب نہیں ہوتے, گو کہ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیر, سب سے حقیر سمجھتے ہیں, کسی کو حقیر نہیں جانتے, لیکن جہاں پر معاملہ شریعت اور سنت اور عظمت دین کا آتا ہے تو وہ وہاں پہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ گلشن میں جب جو ہے مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو ایک فوج کے کرنل صاحب جو تھے غالباً وہ آئے, افسر تھے فوج کے, اور آ کر جو ہے وہ مسجد میں دیکھنے لگے کہ یہ ماربل جو ہے یہ اتنا اوپر تک کیوں لگا ہوا ہے, اتنا بھی لگ سکتا تھا آدھی دیوار تک لگا دیتے, یہ چھت تک کیوں لگا دیا, اور اس طرح کی کچھ باتیں کرنے لگے. اور وہ غالباً مسجد میں کچھ تعاون کرنا چاہتے تھے وہ. تو ہمارے حضرت والا کے پاس جب وہ آئے اور تو حضرت والا نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ یہ ماربل جو ہے میں اس کو یہیں تک لگواؤں گا, اوپر تک ہی لگواؤں گا میں, آپ کو اگر کچھ تعاون کرنا ہو تو آپ کیجئے اللہ کے لیے, اور نہیں کرنا ہو تو آپ کی مرضی. اور حضرت والا اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیتے رہے, حضرت والا وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے وہاں سے. یہ نہیں کہ جو ہے کوئی چندہ دینے آ گیا ہے تو اس وقت جو ہے ہم اس کی خوش آمد میں لگ جائیں, کیا ہے, کیونکہ ہمارے حضرت والا حضرت ہتوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ کم سے کم استعمال ہو بو وغیرہ کی وجہ سے. تو اس وجہ سے حضرت نے اپنے شیخ کی منشا کے مطابق جو ہے وہ اس کو ماربل کو اوپر تک لگوایا تھا تاکہ جو ہے وہ اس میں وہ بھی پیدا ہو جائے, ایک خوبصورتی بھی, اور یہ چیز جو ہے رنگ والی بھی کم سے کم استعمال ہو. اور اسی طرح سے جو ہے ایک صاحب آئے تھے, وہ بھی فوج کے کوئی افسر تھے, تو وہ آ کر کہنے لگے کہ علماء کرام پر اعتراض کرنے لگے کہ علماء میں اختلافات ہیں اور یہ بات ہوتی ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اگر دین کے بارے میں کوئی مشورہ دینا ہے تو پہلے آپ 10 سال بیٹھ کر علم دین حاصل کیجئے, پھر اس کے بعد جو ہے علماء کو مشورہ دیجئے گا. فرمایا کہ آپ جو ہے کیا ہے, فرمایا کہ میں جو ہے فوج میں ہوں اور میں فلانا میرا عہدہ ہے. فرمایا کہ آپ جو ہے جا کر فوجیوں کو جا کے پریڈ کروائیں. علماء کو اگر مشورہ دینا ہو تو پہلے آپ علم دین حاصل کریں, اس کے بعد پھر آپ مشورہ دیجئے گا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ شیخ وہ ہے جو ہر وقت اللہ پر فدا رہے. رفقاء شیخ کو بھی اللہ پاک یہی مقام عطا فرمائے, یعنی شیخ کے جو ساتھ رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی مقام عطا فرمائے. آمین. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ ہماری حیات من و عن ہر سانس ہر نفس مالک پر فدا رہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پر فداکاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, کیونکہ وہاں اسباب فداکاری نہیں تھے, سر نہیں تھا کہ سجدہ کرتے, پیٹ نہیں تھا کہ روزہ رکھتے, پیر نہیں تھے کہ طواف کرتے, زبان نہیں تھی کہ ذکر کرتے, دل نہیں تھا کہ ہر وقت قلب میں ان کی یاد رکھتے اور ان کی نافرمانی سے دل کو بچاتے. یعنی جب جسم نہیں تھا صرف روح تھی. دل کو گناہوں کی لذت سے تحفظ کی فکر کرنا آسان نہیں ہے. دل کو گناہوں کی لذت سے تحفظ کی فکر کرنا آسان نہیں ہے. شیطان کہتا ہے ارے ملا, ارے صوفی, اب آئندہ تو گناہ نہیں کرے گا, مگر کم از کم پچھلے گناہوں کو یاد کر کے ان کا مزہ تو لوٹ لے اور گاڑی کو ریورس کر لے. حالانکہ اللہ تعالی نے دل میں گناہوں کے خیالات پکانے کو بھی حرام قرار دیا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. لیکن دیکھا آپ نے کہ شیطان کس طرح گاڑی ریورس کراتا ہے اور دل میں گناہوں کی حرام لذت داخل کر کے دل کو تباہ کر دیتا ہے. ارشاد فرمائے کہ جب بندہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ سب کے سب فرما بردار ہو گئے. حدیث کی عبارت ہے اسلم عبدی واستسلم. اس کی شرح کیا ہے؟ اسلم عبدی ای عبدی انقاد وترک العناد, یعنی میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور نافرمانی چھوڑ دی. لہذا جب لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو تو یہ مراقبہ کرو کہ اللہ تعالی فرشتوں سے میرے لیے فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں سن لو, میرا یہ بندہ فرما بردار ہو گیا. عبدی انقاد وترک العناد. اور واستسلم کا کیا مطلب ہے؟ ای فوض عبدی امور الکائنات باسرها الی اللہ عز وجل. میرے بندے نے اپنی کائنات کی تمام ضروریات کو میرے سپرد کر دیا. تو لا حول ولا قوة الا باللہ کا ایک عظیم انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ذکر فرشتوں سے فرماتے ہیں. مالک کائنات ہم غلاموں کو وہاں یاد فرمائے, کیا کرم ہے ان کا. اس لیے جب لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو تو اس میں یہ مراقبہ بھی کر لیا کرو تاکہ ہمارا دل خوش ہو جائے کہ زمین والوں کا ذکر عرش اعظم پر ملائکہ مقربین اور ارواح انبیاء والمرسلین کے سامنے ہو رہا ہے. عند الملائکۃ المقربین وعند ارواح الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ, کیا زبردست مراقبہ ہے. آدمی سوچے اگر کسی سے کسی کو محبت ہو اور جو ہے وہ وصل ہو, دوری ہو, تو اگر یہی پتہ چل جائے کسی طریقے سے کہ بھائی وہ ہمیں یاد کر رہے تھے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. یا کوئی آ کر بتاتا ہے, مثال کے طور پر شیخ سے تعلق ہو کسی سے اور کوئی ملاقات کر کے آئے شیخ سے اور وہ کہیں کہ بھائی وہ تمہارا ذکر ہو رہا تھا وہاں پر, اس طرح سے تمہاری بھی بات ہوئی تھی, تو کیسا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے, باغ باغ ہو جاتا ہے. تو اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ذکر فرما رہے ہیں فرشتوں کے سامنے اور انبیاء والمرسلین کی ارواح کے سامنے, تو کیسا مزہ آئے گا جب آدمی اس مراقبے کے ساتھ جو ہے یہ پڑھے گا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مجرمین کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مجرموں کے کھانے سے الگ فرمایا اور ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اے اللہ تیرا احسان ہے کہ ہم مسلمین ہو کر کھا رہے ہیں. کھا پی تو کافر بھی رہے ہیں لیکن ان کا کھانا مجرمانہ ہے. اس دعا میں اس کا شکر ہے کہ ہمارا کھانا مسلمانہ ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ مسلمین کے کیا معنی ہے تو مشکات شریف کی شرح پیش کر دو. ای من الموحدین والمنقادین فی جمیع امر الدین. بظاہر تو یہ جملہ خبریہ ہے مگر معنی میں جملہ انشائیہ ہے کہ توحید کامل اور تمام امور شریعت میں پابندی کرنے کے بعد تم کو کھانا کھانا چاہیے، ورنہ تمہارا کھانا غیر شریفانہ کھانا ہوگا، اور اگر نالائق ہو تو مستغفرین بن کر کھاؤ، اور اگر منقادین نہیں ہو تو کم از کم تائبین اور مستغفرین تو بنو. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں خانقاہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو ممنوع ہے، یعنی خالص اللہ ہو، اللہ تعالی کی خالص محبت ہو. آپ خالص دودھ چاہتے ہیں یا پانی کی ملاوٹ والا دودھ پسند کرتے ہیں؟ تو خانقاہ کو آہ کے لیے خالص رکھو. میرا شعر ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. باہر لگا یہ والا شعر، یہ خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں آہ میں باہ نہ ملائی جائے، نہ جاہ ملاؤ. خانقاہ نام ہے خالص آہ کا، جس میں نہ جاہ ہو نہ باہ ہو، یعنی شہوت نفسانی نہ ہو، بد نظری نہ ہو اور جاہ نہ ہو. یہی دو بڑی بیماریاں ہیں، جاہ اور باہ. اگر جاہ سے جیم نکل جائے اور باہ سے با نکل جائے تو خالص آہ رہ جائے گی. اب آہ میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. انہی دو بیماریوں کی اصلاح کے لیے شیخ بنایا جاتا ہے. شیخ روحانی ڈاکٹر ہے. شیخ منع کرتا ہے کہ دیکھو نظر کی حفاظت کرنا، ورنہ اگر تم رسوا ہوئے تو ہماری ذمہ داری نہیں. اب اگر چھپ چھپ کر شیخ کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو بتاؤ شیخ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے. اسی طرح دوسری بیماری جا ہے. تکبر نہ کرو، اکڑ کر مت چلو. اگر موبائل سننا ہے تو کمر کو ٹیڑھی مت کرو، ذرا توازوں سے رہو. جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف جب فتح فرمایا تو آپ جھک گئے، اور اتنا جھکے کہ داڑھی مبارک کجاوے سے لگ گئی. ایک انگریز مورخ کافر ہو کر لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا یہ پیغمبر سچا نہ ہوتا، اگر یہ بادشاہ ہوتا تو اس وقت تکبر میں آ جاتا اور اکڑ کے چلتا. آنکھیں لال ہوتی کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ستایا تھا، آج میں نے تمہارا ملک فتح کر لیا، اب تمہاری خیر نہیں، اب تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اکڑ خون کے توازو سے جھکتے چلے گئے. آپ عظمت الہیہ سے دب گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کجاوے سے لگ گئی. جو عظمت الہیہ سے دبا ہوتا ہے وہ کیسے گناہ کرے گا، وہ کیسے بدنظری کرے گا؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں یہ غافلین کی جماعت ہے، گو صورتاً یقظان لوگ ہیں لیکن صورت بنانے سے کام نہیں چلتا. سیرت بھی بناؤ، سیرت اولیاء میں کار شیطانی مت کرو. میر تقی کا ایک پرانا شعر ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار. اب اس زمانے میں تو سید لوگ بھی عمامہ نہیں باندھتے، تبلیغی جماعت میں جو لگ گئے وہ مستثنی ہے. تو میں نے اس شعر کی ترمیم کر دی، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار. کیونکہ اب دستار خطرے میں نہیں، شلوار خطرے میں ہے، اور ویسے بھی اب دستار نہیں باندھی جاتی. اب دیکھیے یہ میر صاحب ہیں، یہ بھی دستار نہیں باندھتے، نگینے کے بہترین سید ہیں، آل رسول ہیں. ان کے بارے میں ہم سب کو نیک گمان کرنا چاہیے کہ ان کے خون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. جیسے جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو ہر چیز پاک ہوتی ہے. مثلا جنگل میں حوض ملا یا گڑھا ملا جس میں پانی تھا، تو شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر وہ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو تو جدھر نجاست نظر نہ آئے وہاں سے وضو کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا ہو. ایک مرتبہ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے
کہ پانی کا تالاب نظر آیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ پانی پاک ہے، اس میں وضو وغیرہ کر لو. صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہاں بھیڑیے کتے وغیرہ پانی پیتے ہوں گے. تو فرمایا کیا تم نے انہیں پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہر چیز کو پاک سمجھو جب تک اس کی ناپاکی یقینی نہ معلوم ہو جائے. ایسے ہی بعض لوگوں کو ہر وقت وضو کا شبہ رہتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب تک قسم نہ کھا لو کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا، تب سمجھو کہ ٹوٹا ہے، ورنہ شک و شبہ ہے اور محض شک و شبہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو تو یقینی کیا اور یقین شک سے نہیں ٹوٹتا، لوہے کو لوہا کاٹے گا. جب اتنا یقین ہو جائے کہ قسم کھا لو کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں رہا، اب بے شک وضو کرو ورنہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہے گا. ایسے ہی بعض لوگوں کو شیخ کے بارے میں وسوسہ ہوتا ہے کہ شیخ آج کل ناراض ہے، تو میرے شیخ نے مجھے لکھا کہ جب تک قسم نہ کھا سکو کہ خدا کی قسم شیخ ناراض ہے، تب تک سمجھو کہ شیخ راضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے اپنے کنبے کے لوگوں کو جو بہت قریب کے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا. جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں تعمیم کی اور تخصیص بھی، یعنی ان کے جد بعید کا نام لے کر بھی مخاطب کیا تاکہ سب کو عام شامل ہو جائے، اور ان کے جد قریب کا نام لے کر بھی مخاطب کیا تاکہ بعض کے ساتھ مخصوص ہو جائے. چنانچہ آپ نے فرمایا اے کعب بن لوی کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے عبد شمس کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے عبد مناف کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے ہاشم کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے فاطمہ، اپنی جان کو آگ سے بچا، اس لیے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں کسی کو اللہ تعالی کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، البتہ مجھ پر تمہارا قرابت کا حق ہے جس کو میں قرابت کی تری سے تر کرتا ہوں. اور بخاری و مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو خرید لو، یعنی ایمان لا کر اور اطاعت و فرما برداری کر کے دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا. اور عبد مناف کی اولاد، میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتا. اے عباس ابن عبد المطلب، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ تو چاہے مانگ لے، لیکن میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تشریح: اس حدیث سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محنت کی طرف متوجہ کیا گیا، تو آج کس احمق و نادان کا منہ ہے کہ پیروں یا اولیاء کی سفارش پر یا خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھروسے پر یا حق تعالی شانہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں اور سرکشی پر جری اور گستاخ ہو اور نیک اعمال سے بے پرواہ ہو. خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حق تعالی شانہ کے لاڈلے اور محبوب رسول ہیں، اور ایسے محبوب ہیں جو آپ کے نقش قدم کی اتباع کرے، وہ بھی اللہ تعالی کا محبوب ہو جاوے. کس قدر عبادت فرماتے تھے کہ طول قیام سے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. تعجب ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی شان رحمت پر بھروسے کا پرفریب دعویٰ کر کے نیک اعمال سے کاہل اور گناہوں میں چست و چالاک بنے ہیں، یہی لوگ حق تعالی کی دوسری صفت رزاقیت پر بھروسہ کر کے گھر میں نہیں بیٹھتے، بلکہ روزی کے لیے مارے مارے سرگرداں پریشان در بدر چکر کاٹتے ہیں اور کس کس خاک آستاں کو بوسہ دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں اپنی غفلت اور کاہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے توکل کا سہارا لیتے ہیں. یہ کیسا توکل ہے کہ ایک صفت پر توکل ہو اور دوسری صفت پر توکل نہ ہو، تو یہ توکل تو اپنے مطلب کا توکل ہوا. مصطفیٰ فرمود با آواز بلند، بر تو کل زانو اشتر ببند. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھ دو پھر توکل اللہ تعالی پر کرو، رسی پر توکل نہ کرو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تدبیر کو چھوڑنا توکل نہیں، بلکہ تدبیر کر کے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا اور تدبیر پر بھروسہ نہ کرنے کا نام اصل توکل اور صحیح توکل ہے. بس آخرت کے لیے بھی اعمال صالحہ اختیار کرے اور گناہوں سے بچنے کی تکالیف کو برداشت کرے، اور پھر مغفرت کے لیے اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہ کرے بلکہ حق تعالی کی رحمت پر بھروسہ کرے. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس کلام ربانی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے، اور نافرمانی پر اصرار اور توبہ نہ کرنے سے اس امیدوار نور ایمانی میں کمزوری اس امید اور نور ایمانی میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، اور ایک روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی. ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں. پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف سے چھوٹے کرا دینا، جس کو انگریزی بال کہتے ہیں، جائز نہیں. اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچائے. اشرطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باب ہے وفات شریف سے رحمت و نعمت و رحمت الہیہ کا اتمام. اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کا جنازہ تیار کر کے گھر میں گیا تو اول مردوں نے گروہ گروہ ہو کر نماز پڑھی، پھر عورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اور اس نماز میں کوئی امام نہیں ہوا. پھر دفن میں کلام ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی روح اسی جگہ قبض کرتے ہیں جہاں وہ انبیاء دفن ہونا پسند کرتے ہیں. آپ کو اس جگہ دفن کرو جہاں آپ کا بستر تھا. روایت کیا اس کو ترمذی نے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر نبی کا مدفن ان کا محل وفات ہی ہو، بلکہ صرف محل وفات میں دفن کا محبوب ہونا ثابت ہوتا ہے، اور لوگ اپنے ارادے سے یا کسی عارض کی وجہ سے دوسری جگہ دفن کر دیں تو اور بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اگلے پچھلے جان بوجھ کر انجانے میں کیے ہوئے بڑے چھوٹے تمام گناہوں کو یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، عفو کا قلم پھیر دیجئے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے حفاظت فرمائیے، اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی ہمیں خوب خوب توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے، اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما دیجئے، سب بیماروں کو شفاء عاجل کامل مستمر عطا فرما دیجئے. یا اللہ مسائل کو حل فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مسلمانوں کی خصوصی مدد و نصرت فرمائیے. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرمائیے، خاص طور پر غزہ میں، فلسطین میں مسلمانوں کی مجاہدین کی مدد فرمائیے، ان کو غلبہ عطا فرمائیے، ان کو فتح مبین عطا فرمائیے، کفر کو اور اس کافروں کو مغلوب فرما دیجئے. عبرت ناک ذلت ناک شکست سے دوچار فرمائیے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے حضرت والا عمرے پر حاضر ہے، یا اللہ خوب خوب آسانی فرمائیے، ان کی حاضری کو قبول فرمائیے، اور یا اللہ قدم قدم پر آسانیاں فرمائیے، صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائیے، اور ہم سب کو حضرت والا کا خوب خوب فیض عطا فرمائیے، اور بخیر و عافیت یا اللہ وہاں رکھیے، اور بخیر و عافیت گھر کو واپسی ہو۔ یا اللہ جو دعا مانگی یا اللہ اسے قبول فرما لیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی قبول فرما لیجئے، اس کو بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، امين برحمتك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم.